شاق حق کا کیسے عبادت. ہمارے عزت والا شیخ العرب المعارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف کے سامنے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے, مجھے رونا نہیں آتا, بہت کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ ایسا روئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. جاؤ وہاں ملتزم پر جاؤ, وہاں کچھ بندے پہلے سے رو رہے ہوں گے, تم بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دو, اگر رونا نہ آئے تو کہنا. وہ گئے, طواف کیا, دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھی, پھر ملتزم پر گئے. وہاں کچھ اللہ کے عاشقین کعبہ سے چپٹ کر رو رہے تھے, بس ان کے بھی دل میں رقت پیدا ہو گئی. پھر تو بے تحاشا روئے اور ہنستے ہوئے میرے پاس آئے کہ واہ آپ نے کیا عمدہ نسخہ بتایا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نسخہ بتایا ہے کہ میرا ولی بننا ہے تو میرے اولیاء کے ساتھ رہو, لہذا رونا ہے تو رونے والوں کے ساتھ رہو, نمازی بننا ہے تو نمازیوں کے ساتھ رہو. ورکعوا مع الراکعین کیوں نازل فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ بس مسجد میں جا کر رکوع کر کے اپنے کاروبار میں بھاگ جاؤ؟ نہیں, یہاں رکوع سے مراد نماز ہے, اور رکوع کہہ کر نماز مراد لینا اسے عربی بلاغت میں مجاز مرسل کہتے ہیں. وہ عربی بلاغت جس کا قرآن نازل ہوا ہے, اس بلاغت سے بڑھ کر دنیا میں کس کی بلاغت ہوگی؟ اللہ تو خود خالق بلاغت ہے, خالق کی بلاغت و فصاحت کا کیا پوچھنا. تو ایک جز بول کر کل مراد لینا, اس کا عربی میں نام تسمیت الکل بھی اسم الجز ہے, اسی کو مجاز مرسل کہتے ہیں. جماعت کا وجوب بھی اسی آیت سے ثابت ہے, ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو. اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کو سجدے سے کیوں نہیں پکارا؟ سجدہ تو رکوع سے اعلیٰ درجے کا قرب ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سجدہ کہہ کر بھی نماز مراد دیا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ستا رہے تھے اور آپ غمزدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں ہم آپ کے دل کے غم کو خوب سمجھتے ہیں. جو کافر آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں, آپ کو اس کا بہت غم ہے, مگر آپ کا غم میرے علم میں ہے. آپ بتائیے تسلی ہو گئی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ آپ کے دل کی گھٹن کا مجھے پورا پورا علم ہے, لقد میں لام تاکید کا ہے اور قد بھی نازل کیا کہ بالکل اطمینان رکھیے, دشمن جو بکواس کر رہے ہیں, جو آپ کو غم پہنچ رہا ہے, وہ سب ہمارے علم میں ہے. اب رہ گیا علاج غم, تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ مخلوق کو چھوڑیے, آپ میری یاد میں لگ جائیے. میری یاد میں علاج غم بھی ہے اور تدبیر خوشی بھی ہے. آپ ہماری پاکی بیان کیجئے, ہماری تعریف کیجئے اور نماز پڑھیے. یہی ہر غم کا علاج ہے, ہر غم کا علاج میری یاد ہے. جو خالق غم ہے اس سے رابطہ قائم کر لو, کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, زمیں کو کام ہے کچھ آسمان سے. تو یہاں سجدے سے مراد نماز ہے. یہاں بھی وہی مجاز مرسل والی بلاغت ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا, اور یہاں اسی کا موقع تھا. جیسے بچہ جب پریشان ہوتا ہے, کوئی اس کو اس کی مرضی کے خلاف پکڑنا چاہے تو بھاگ کر اماں کی گود میں آ جاتا ہے. لہذا اے میرے بندو, سجدے میں تم ہماری گود میں آ جاؤ, بالکل میرے پاؤں کے اندر سر رکھ کر فریاد کرو. تو جب سجدے سے بھی نماز مراد لی جا سکتی ہے تو یہاں رکوع کیوں فرمایا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ورکعوا مع الراکعین میں نماز کو رکوع سے اس لیے تعبیر کیا کہ اور امتوں کو رکوع کی نعمت حاصل نہیں تھی, ان کی نمازوں میں رکوع تھا ہی نہیں. یہود و نصارہ اور توریت, زبور, انجیل سب اس نعمت سے محروم تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے امتنانن یعنی احسانن نماز کو رکوع فرمایا کہ دیکھو رکوع میں بھی ہمیں یاد کیا کرو, یہ نعمت میں نے تمہارے لیے خاص کی ہے. پہلی امتوں کو یہ نعمت نہیں دی تھی تاکہ معلوم ہو کہ یہ رکوع خاص نعمت ہے. اب رہ گئی ایک اور آیت جو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں رکوع کا ذکر ہے. تو مفسرین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکوع کے ایک تو لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. ہر جگہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں ہوتا, بلکہ کہیں لغوی معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے ورکعی مع الراکعین، ای صلی مع المصلین، اور الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوعی کی حالت میں زکات دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ حکیم الامت بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے، یہی بات علامہ علوسی نے روح المعانی میں فرمائی ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں جمہور مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ رکوع سے اس جگہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں، بلکہ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جھکنا، تواضع اور عاجزی اور انکساری کرنا. تو معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں، بلکہ تواضع اور انکساری ان کی خصلت ہے. خیر، تو فارسی شعر کی شرح کے لیے مولانا ادریس انصاری صاحب کو خط آیا تو میں نے اس کا جواب فیکس سے بھیج دیا. کراچی مصروف شہر ہے، بجائے کسی دوست کو ان کی قیامگاہ بھیجنے کے اس میں سہولت رہی کہ فیکس کر دیا. الحمدللہ میرا فیکس مقامی ہے، میں نے باہر ملک جانے والا فیکس نہیں رکھا. باہر سے فیکس تو آتے تو ہیں، ہم نہیں کسی کو بھیجتے، خواہ مخواہ مدرسے پر بوجھ پڑتا ہے. بہرحال ان کو میں نے لکھا کہ نیست بیماری چو بیماری یہ دل، حضرت دل کی بیماری سے یہاں اللہ کی محبت کی بیماری مراد ہے، اور شعر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی بیماری جیسی دنیا میں کوئی بیماری نہیں، اللہ کی محبت کی بیماری جیسی دنیا میں کوئی بیماری نہیں، یہ صرف دوستوں کو، پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو ملتی ہے. تو جو بیماری پیغمبروں کو اور اولیاء اللہ کو ملے، اس کے مقابلے میں کوئی بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں ایسی مزیدار بیماری کسی کو حاصل نہیں. اور اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ یہ لو عالی شان مکان، لو شادیاں کر لو، خوب روپے پیسے لے لو، سموسے پاپڑ اڑاؤ، مال بنائے جاؤ، کھائے جاؤ، لیٹرین میں جمع کیے جاؤ. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنا درد دل دیتا ہے. کل میں نے شعر سنایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کو، دشمنوں کو اللہ میاں خوب دنیا دیتے ہیں، اور ہم اتنا تہجد پڑھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ہم ہر وقت محفوظ ہی رہتے ہیں. اس کا جواب مولویوں سے، اہل علم سے کہتا ہوں کہ کبھی احساس کم تری مت کرو، کسی مالدار کے مال و دولت کو دیکھ کر لالچ مت کرو، اپنی ایک آہ کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھو. مالک کی یاد میں ایک آنسو گر جائے تو وہ سارے عالم کی سلطنت سے افضل ہے. اگر اللہ کی یاد میں ایک آہ نکل جائے تو سمجھ لو کہ سارے عالم کی نعمتوں سے، حتیٰ کہ تاج سلطنت سے بھی افضل ہے. جس دن متقی ہو جاؤ گے اور روح کی بیماریاں اچھی ہو جائیں گی، پھر ایک اللہ کہنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ سارا عالم نور سے بھر جائے گا. جس کے آگے شربت روح افزا کیا بیچتا ہے؟ جس کو پی کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے نام سے نور ہی نور بنتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے. سنیے کسی شاعر کا بہت پیارا شعر ہے، یہ شعر میرا نہیں ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اب میرا شعر سنیے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب میرا شعر سنیے. یہ میں نے کافروں کو جواب دیا ہے، کیونکہ بعض بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر بھی پریشان ہی رہتے ہیں. نہیں، تم نے صحیح یاد نہیں کیا، ورنہ تمہیں چٹائی پر سلطنت سے زیادہ سکون ملتا. سلطنت میں تو سکون ہے ہی نہیں. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. اختر نے سارے عالم کو اس میں چیلنج کیا ہے، دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اگر اللہ نے کافروں کو دنیا زیادہ دے دی ہے تو کیا ہوا؟ مچھر کا پر ہی دیا ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا. دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا. آب مانے پانی، گل مانے مٹی. اللہ نے کافروں کو پانی اور مٹی کے کھلونے دے دیے. مٹی کی عورتیں، مٹی کا مکان، مٹی کے کباب، مٹی کی بریانی، سب مٹی ہیں. یقین نہ آئے تو دفن کر کے دیکھ لو بریانی اور کباب کو. اپنے پیاروں کو آدمی مٹی میں قبرستان میں دفن کرتا ہے یا نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد اگر دیکھو تو سب مٹی ہو جاتی ہے. دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اب درد دل لے کر اولیاء اللہ کیا کریں گے؟ اس درد دل کا کیا نتیجہ ملا؟ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں، پستول مار رہے ہیں، اور اللہ والے مصائب و آلام میں بھی مست ہیں. لذت ساحل جو طوفانوں میں ہے اس کو مت پوچھو. جب کوئی غم آیا دو رکعت پڑھی, غم کے طوفان میں ہے اور دو رکعت پڑھ کر اللہ سے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں سر رکھ دیا تو وہیں ساحل آ گیا. اپنے عاشقوں کو ساحل اللہ پاک طوفانوں میں عطا کرتا ہے, اسی غم کے اندر خوشی رکھ دیتا ہے. وہ خالق کائنات ہے, جامع الازداد ہے. اجتماع زدین اللہ کے لیے محال نہیں ہے, دنیا والوں کے لیے محال ہے. عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. بولو بھائی, کبھی مارے خوشی کے بھی آنسو نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ جب بیٹی دو سال کے بعد اماں کے پاس آتی ہے تو لپٹ کر روتی کیوں ہے؟ کیا کوئی غم آ گیا؟ نہیں, مارے خوشی کے روتی ہے. اماں کو تو ترسی ہوئی تھی, تو سجدے میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بعض بندے رونے لگتے ہیں. آہ, ایسے موقع پر مجھے اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے. تہجد میں حضرت کو اکثر دیکھا کہ حضرت دو رکعت کا سلام پھیرتے ہی سجدے میں اس طرح گرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بے چین ہو کر ماں کی گود میں کود کر پہنچتا ہے, اور جیسے بچہ ماں کو دیر تک نہ پا کر ماں سے لپٹ جاتا ہے. حضرت سلام پھیرتے ہی سجدے میں لپک کر ایسے ہی جاتے تھے اور دیر تک سجدے میں روتے تھے کہ آواز گریا دور تک پہنچتی تھی. پھر آنسو پوچھتے ہوئے اٹھتے اور دوسری نماز کی نیت باندھ لیتے. حضرت کی عبادت بہت عاشقانہ تھی, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شدید بھوک میں پلاؤ قورمہ کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا جو مزہ میں اپنے شیخ پر دیکھتا تھا کہ ساری سلطنت بھول جاتے تھے. کانپور میں میں نے حضرت کو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد دعا میں حضرت نے یہ شعر پڑھا, کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. جس کو اتنا یقین نہ ہو کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے وہ کیسے یہ دعا مانگ سکتا ہے. میرے شیخ تلاوت و تسبیحات کے درمیان زور سے نعرہ مارتے تھے, جیسے ریل کے انجن میں جب اسٹیم زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا ڈھکن کھول دیا جاتا ہے اور بھاپ شور کے ساتھ نکل جاتی ہے, ورنہ انجن پھٹ جائے. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کا قلب انوار سے بھر گیا, اس لیے درمیان درمیان میں اللہ اللہ کا نعرہ مارتے اور پھر تلاوت شروع کر دیتے. جب حضرت اللہ کا نعرہ لگاتے تھے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اگر حضرت یہ نعرہ نہ لگائیں تو جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے. جب زور سے اللہ کہتے تھے تو اس اللہ کو سننے کا میں منتظر رہتا تھا. ایک مرتبہ میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ میں بھی چھپا ہوا ہی تھا. حضرت کو احساس بھی نہیں تھا کہ اختر بھی یہاں ہے. اس وقت حضرت نے تلاوت روک کر یہ مصرع پڑھا, آ جا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل میں. یہ میرا اپنا چشم دید واقعہ ہے. آہ, میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر مخلوق میں سے کون تھا جس سے حضرت یہ فرما رہے تھے. ذرا سوچئے, جب مسجد میں کوئی نہ ہو, خادم بھی چھپا ہوا ہو, محراب میں بھی کوئی نہ ہو تو کس سے کہتے ہوں گے؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اس نام سے یاد فرماتے تھے, اے قرارے جانے بے قرارا, اے قرارے جانے بے قرارا. سناٹے میں دو دو گھنٹے تلاوت کرتے رہتے. قرآن پاک کی تلاوت میں حضرت کو ایسا مزہ آتا تھا کہ ایک ایک لفظ سے مست ہوتے تھے. جس دل سے حضرت اللہ کہتے تھے اور ان کے بے ساختہ جتنے آنسو رواں ہوتے تھے اور جتنا تہجد میں روتے تھے, روئے زمین پر میں نے کسی کو ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نا امید ہے کہ آئندہ کوئی ایسا مل سکتا ہے. خیر, تو مولانا انصاری صاحب کو میں نے اس فارسی شعر کی شرح لکھی, نیست بیماری چون بیماری یہ دل, کہ اللہ کی محبت کی بیماری جیسی دولت دنیا میں کہیں نہیں ہے. عاشقی پیدا تو ازاری یہ دل, اور جب دل روتا ہے تب اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے. اللہ کی عاشقی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا دل روتا ہے. دل اندر اندر یاد الہی میں تڑپتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے, کیا کہیں اب, قصبے کے باہر جنگل میں ایک مسجد تھی. میں اس مسجد میں جاتا تھا جنگل کے سناٹے میں, حالانکہ میں اس وقت بالغ بھی نہیں تھا. میں اس جنگل کی مسجد میں جا کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر پڑھتا تھا, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ جس کو اپنا بناتا ہے اس کو اپنی تلاش کی توفیق بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تلاش اسی کو ہوتی ہے جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں. اس جنگل میں جا کر میں یہ سوچتا تھا کہ یہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کا بنانے والا کون ہے؟ کیا یہ جذب نہیں ہے؟ اب اس شعر کی شرح میں نے مولانا رومی کے دوسرے شعر سے کی, کیونکہ اتنے بڑے عالم کا مجھ سے رجوع کرنا یہ ان کا کرم ہے اور میری خوش نصیبی ہے. میں نے لکھا کہ حضرت اس شعر کو سمجھنے کے لیے دوسرا شعر بھی پیش کرتا ہوں. مثنوی کو حل کرنے کے لیے مثنوی ہی کافی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کیا پیارا شعر ہے, عجیب و غریب شعر ہے. خوب تر زیسم ندیدم شربتے, اللہ کی محبت کا زہر اگر کسی کو مل جائے تو دنیا میں اس سے میٹھا کوئی شربت نہیں. سبحان اللہ. یہ نکرہ تحت نفی واقع ہوا, ندیدم نفی ہے اور شربت نکرہ ہے. اور قاعدہ ہے ان النکرہ اذا وقعت تحت نفی تفید العموم. دیکھیے عربی گرامر کا قاعدہ فارسی میں لگا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کا اگر کسی کو زہر مل جائے تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی شربت نہیں, دنیا میں اس شربت کا کوئی مثل نہیں. اور زی مرض خوشتر نباشت صحت, اور اللہ کی محبت کی بیماری جس کو لگ جائے دنیا میں کوئی تندرستی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی محبت کو زہر اور بیماری سے تعبیر کیوں کیا ہے, تو یہ تعبیر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی تعبیر کیا ہے, جسے عربی بلاغت میں تاکید المرح بما یشبہ الذم کہتے ہیں. کسی کی تعریف کرنا ہو تو برائی سے تشبیہ دینا, یہ بہت اونچی بلاغت اور اونچی تعریف کہی جاتی ہے. اس کو قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ استعمال فرمایا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, مسلمانوں کو جو ظالم آگ میں ڈال رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل ایمان کو جو بدماش کافر آگ میں ڈال رہے ہیں ان کا کیا قصور تھا, انہوں نے ان میں کوئی عیب نہیں پایا. یہ لوگ چور نہ تھے, نہ جیب کاٹتے تھے, نہ ہیروئن پیتے تھے, نہ زنا نہ شراب, الا مگر ایک جرم تھا, وہ کیا؟ ان یؤمنوا باللہ, کہ مجھ پر ایمان لائے تھے. ان کا جرم اور قصور یہ تھا کہ میرے عاشق تھے, مجھ سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے عاشقوں کے ایمان کو جرم سے تعبیر کیا ہے کہ یہ میرے مجرم ہیں. اس موقع پر میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے, حسن جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا, عشق اپنے مجرموں کو پابا جولا لے چلا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ یہ میرے مجرم ہیں, ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. مولانا رومی نے بھی اسی انداز سے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی بیماری جس کو لگ جائے کوئی تندرستی اس کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ یہ بیماری انبیاء کو ملتی ہے, اولیاء کو ملتی ہے. اللہ کی محبت کا مرض ان کے دوست اور قسمت والے پاتے ہیں, مرض کا تو بس نام ہے, اصل میں تعریف ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا عشق و محبت نصیب فرمائے, عبادات میں اللہ تعالیٰ ایسا کیف و لذت اور مستی نصیب فرمائے. اللہ یہ ایسی دل کی بیماری ہم کو بھی لگا دے. سبحان اللہ بحمدہ. فضائل رمضان میں حدیث مبارک پڑھی جا رہی ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے, حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں, خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں, دعا کو قبول کرتے ہیں, تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ, بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاوے. تنافس کہتے ہیں کہ دوسروں نیک کام میں دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے میں دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے نیکی کے اندر. اللہ تعالی ہمیں خوب توفیقات سے نوازے, اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اپنی یاد کی توفیق, عبادات کی توفیق اور اچھے طریقے سے اللہ عبادت کی توفیق, احسن طریقے سے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے, اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے اپنی عبادت پر. اللہم اعینی علی ذکرک, اپنی یاد پر, و شکرک اور اپنے شکر پر, اور حسن عبادت پر, اچھی طرح عبادت کرنے پر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, سونے کی سنتوں میں سے ہے کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی کچھ آیات اور سورتیں پڑھیں, مثلاً الحمد شریف, آیت الکرسی, سورہ ملک, چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو, کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح خاتمہ کا اہتمام کرے, یعنی سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبل عروس ہونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا, حالانکہ اس کا ہاتھ اچھا تھا یعنی اس سے کھا سکتا تھا. یہ بات اس نے غلط بے باکی سے براہ استنکاف کہی تھی. تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا. اس کا ایسا ہی حال ہو گیا کہ سیدھا ہاتھ اس کا کام سے جاتا رہا, منہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو کامل اتباع سنت نصیب فرمائے. اللہ تعالی اس رمضان مبارک کی تمام برکات و انوارات و فیوض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. اور اس رمضان مبارک کو ہماری تمام عمر تمام زندگی اخیر سانس تک با تقویٰ رہنے کا ذریعہ بنا دے اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.